السلام علیکم. پاکستان میں سر شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ. میانمار کی فوج نے ملک کی سربراہ اور نوبیل انعام یافتہ آنگ سان سوچی اور ان کی جماعت کے دیگر رہنماؤں کو تحویل میں لیتے ہوئے اقتدار سنبھال لیا ہے. فوج نے پیر کے صبح سرکاری تنصیبات کا کنٹرول سنبھالتے ہوئے حکمراں جماعت نیشنل لیگ آف ڈیموکریسی کے متعدد رہنماؤں کو حراست میں لے لیا. دارالحکومت نیتھا میں جگہ جگہ فوجی اہلکار گشت کر رہے ہیں اور ٹیلی فون سروس اور سرکاری ٹی وی کو بند کر دیا گیا ہے، جبکہ کاروباری شہر یانگون سے رابطہ منقطع ہو چکا ہے. میانمار کی فوج نے ملٹری ٹیلی ویژن پر جاری ایک بیان میں کہا ہے کہ الیکشن میں دھاندلی کی وجہ سے سیاسی قیادت کو نظر بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور ملک بھر میں ایک سال کے لیے ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے. فوج نے بیان میں مزید کہا کہ سیاسی قیادت کی نظر بندی کے دوران تمام اختیارات آرمی چیف من آنگ لنگ کے پاس رہیں گے. میانمار کی سیاسی قیادت کی نظر بندی ایسے موقع پر سامنے آئی ہے جب حالیہ انتخابات کے بعد سویلین حکومت اور فوج کے درمیان شدید کشیدگی پائی جاتی تھی اور ملک میں مارشل لا کے نفاذ کے خدشات کا بھی اظہار کیا جا رہا تھا. خبر رسائی ادارے رائٹرز کے مطابق این ایل ڈی کے ترجمان ماؤ نیوت نے بتایا کہ فوج الصبح آنگ سان سوچی اور ملک کے صدر سمیت پارٹی کے دیگر رہنماؤں کو اپنے ہمراہ لے گئی. دوسری جانب وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ صدر جو بائیڈن کو آنگ سان سوچی کو حراست میں لیے جانے پر بریفنگ دی گئی ہے. ترجمان جین ساکی نے ایک بیان میں کہا کہ امریکہ میانمار کے حالیہ انتخابات کے نتائج اور جمہوری انتقال اقتدار میں خلل ڈالنے کے اقدامات کی مخالفت کرتا ہے، اور اگر یہ اقدامات واپس نہیں لیے گئے تو امریکہ ذمہ داروں کے خلاف اقدامات اٹھائے گا. طالبان نے بین الاقوامی برادری کی طرف سے ان پر قتل، اغوا اور بنیادی ڈھانچے کو تباہ کرنے کے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر دوحہ میں ہونے والے امن معاہدے پر عمل درآمد نہیں ہوتا تو وہ افغانستان میں موجود غیر ملکی فوجوں کے خلاف جنگ جاری رکھیں گے. طالبان نے یورپین یونین اور دیگر ممالک پر الزام عائد کیا کہ یہ ملک براہ راست یا بالواسطہ طور پر افغانستان میں تباہی اور بربادی، بمباری، ہلاکتوں اور دیگر جرائم میں ملوث رہے ہیں. طالبان کا کہنا تھا کہ دوحہ امن معاہدے پر عمل درآمد کی صورت میں سب کو فائدہ پہنچے گا. کابل میں نیٹو سویلین دفتر سمیت بین الاقوامی برادری کے نمائندوں نے اتوار کے روز ایک مشترکہ بیان میں کہا تھا کہ ہدف بنا کر ہلاک کرنے کے بیشتر واقعات اور دیگر حملوں کی ذمہ داری طالبان پر عائد ہوتی ہے اور ان کے حملوں سے ریاستی اداروں کی ساکھ کو نقصان پہنچا ہے. افغانستان میں تعینات نیٹو افواج کے بعض اہلکاروں کا دعویٰ ہے کہ نیٹو افواج امریکہ اور طالبان کے امن معاہدے میں افواج کے انخلا کی مئی کی ڈیڈ لائن کے بعد بھی ملک میں رہیں گی. یہ بات مغربی ممالک کی اتحادی تنظیم نیٹو کے 4 اہلکاروں نے خبر رساں ادارے رائٹرز کو بتائی ہے. رپورٹ کے مطابق ایک نیٹو اہلکار نے نام خفیہ رکھتے ہوئے رائٹرز کو بتایا کہ اپریل کے آخر تک اتحادی فوجوں کا انخلا مکمل نہیں ہوگا کیونکہ معاہدے کی شرائط پوری نہیں ہوئی ہیں. امریکہ کے وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے جنوبی ایشیا کے 2 بڑے ممالک پاکستان اور بھارت کے وزرائے خارجہ سے ٹیلی فون پر بات چیت کی ہے، جس میں انہوں نے دونوں ممالک کے ساتھ مشترکہ امور پر تبادلہ خیال کیا. امریکہ کے وزیر خارجہ بلنکن کا کہنا تھا کہ پاکستان کے وزیر خارجہ سے گفتگو میں خطے میں استحکام کے لیے واشنگٹن ڈی سی اور اسلام آباد کے درمیان تعاون جاری رکھنے کی اہمیت پر زور دیا گیا. دوسری طرف امریکہ کے وزیر خارجہ کی بھارت کے وزیر خارجہ ایس جے شنکر سے بھی گفتگو ہوئی، جس میں دونوں ممالک کے درمیان شراکت داری اور مشترکہ معاملات سے متعلق بات چیت کی گئی. دونوں وزرائے خارجہ نے عالمی معاملات پر پیش رفت پر اہم مانگی قائم کرتے ہوئے جلد سے جلد ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا. سپریم کورٹ نے ڈینیل پرل قتل کیس میں ملزمان کو ایک دن کے لیے مزید رہا کرنے سے روک دیا ہے. عدالت کا کہنا ہے کہ سندھ حکومت ملزمان کو حراست میں رکھنے کا مزید حکم نامہ بھی جاری نہیں کر سکے گی. دوسری جانب ماہرین قانون کا کہنا ہے کہ ڈینیل پرل کیس میں ملزمان کی امریکہ کو حوالگی کسی طور ممکن نہیں ہے. ایک کیس میں پروسیکیوشن مکمل ہونے کے بعد کسی اور ملک میں اس کیس کا چلایا جانا آئین پاکستان کے خلاف ہے. خبریں ختم ہوئیں.
یہ وائس آف امریکہ ہے. آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر facebook.com/VOA اردو پر براہ راست دیکھ سکتے ہیں.
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے نیوز شو کے ساتھ بہجت جلانی حاضر خدمت ہے. ابھی خالد امید سے آپ نے خبریں سنی اور اب پروگرام میں شامل کرتے ہیں آج کی اہم رپورٹیں. میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں میانمار سے ملنے والی اس خبر کے ساتھ کہ میانمار کی فوج نے ملک کی سربراہ اور نوبل انعام یافتہ آنگ سان سو چی اور ان کی جماعت کے دیگر رہنماؤں کو تحویل میں لیتے ہوئے اقتدار سنبھال لیا ہے. فوج نے پیر کی صبح سرکاری تنصیبات کا کنٹرول سنبھالتے ہوئے حکمران جماعت نیشنل لیگ آف ڈیموکریسی یعنی این ایل ڈی کے متعدد رہنماؤں کو حراست میں لے لیا. دارالحکومت میں جگہ جگہ فوجی اہلکار گشت کر رہے ہیں اور ٹیلی فون سروس اور سرکاری ٹیلی ویژن کو بند کر دیا گیا ہے جبکہ کاروباری شہر یانگون سے بھی رابطہ منقطع ہے. اسد نذیر کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں.
میانمار کی فوج نے ٹیلی ویژن پر جاری ایک بیان میں کہا ہے کہ الیکشن میں دھاندلی کی وجہ سے سیاسی قیادت کو نظر بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور ملک بھر میں ایک سال کے لیے ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے. فوج نے بیان میں مزید کہا کہ سیاسی قیادت کی نظر بندی کے دوران تمام اختیارات آرمی چیف من اونگ لنگ کے پاس رہیں گے. میانمار کی سیاسی قیادت کی نظر بندی ایک ایسے موقع پر سامنے آئی ہے جب حالیہ انتخابات کے بعد سیویلین حکومت اور فوج کے درمیان شدید کشیدگی پائی جاتی تھی اور ملک میں مارشل لا کے نفاذ کے خدشات کا بھی اظہار کیا جا رہا تھا. این ایل ڈی نے گزشتہ برس نومبر میں ہونے والے انتخابات میں بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کی تھی اور اس کامیابی کو آن سان سو چی کی جمہوری حکومت کے حق میں ریفرینڈم قرار دیا گیا تھا. خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق این ایل ڈی کے ترجمان میو نیوت نے بتایا ہے کہ فوج الصبح آنگ سان سو چی اور ملک کے صدر ون منٹ سمیت پارٹی کے دیگر رہنماؤں کو اپنے ہمراہ لے گئی. دوسری جانب وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ صدر جو بائیڈن کو آنگ سان سو چی کو حراست میں لیے جانے پر بریفنگ دی گئی ہے. امریکہ کے وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے کہا ہے کہ امریکہ برما کے عوام کی جمہوری خواہشات، ان کی آزادی، امن اور ترقی کے لیے ان کے ساتھ کھڑا ہے. انہوں نے فوج سے کہا کہ وہ فوری طور پر اپنے اقدامات کو واپس لے. وائٹ ہاؤس کی ترجمان جین ساکی نے ایک بیان میں کہا ہے کہ امریکہ میانمار کے حالیہ انتخابات کے نتائج اور جمہوری انتقال اقتدار میں خلل ڈالنے کے اقدامات کی مخالفت کرتا ہے. اگر یہ اقدامات واپس نہیں لیے گئے تو امریکہ ذمہ داروں کے خلاف اقدامات اٹھائے گا. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوٹرس نے میانمار کی فوجی قیادت سے کہا ہے کہ وہ اپنے اختلافات مذاکرات کے ذریعے حل کرے. انہوں نے سیاسی لیڈروں کی گرفتاری کی مذمت کی ہے. یورپی یونین، برطانیہ، آسٹریلیا، بھارت اور سنگاپور کی حکومتوں نے بھی تشویش کا اظہار کیا ہے. ان کے علاوہ انسانی حقوق کی تنظیموں نے بھی اس فوجی قبضے کی مذمت کی ہے. اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس ہے اور آج وائس آف امریکہ 79 سال کا ہو گیا. اس کی ابتدا 1942 میں ہوئی جب 15 منٹ کی لائیو شارٹ ویو ریڈیو نشریات نیو یارک میں ایک چھوٹے سے اسٹوڈیو سے شروع کی گئیں. سرکاری فنڈنگ سے چلنے والا یہ خود مختار نشریاتی ادارہ وائس آف امریکہ اب 40 مختلف زبانوں میں اپنی نشریات پیش کرتا ہے جو دنیا بھر میں 28 کروڑ لوگوں تک پہنچتی ہیں. وائس آف امریکہ میں انسانی زندگی کی مختلف جہتوں کے بارے میں رپورٹنگ کرنے کے علاوہ دنیا بھر کی خبریں پیش کی جاتی ہیں اور یہ نشریات ڈیجیٹل، ٹیلی ویژن اور ریڈیو پلیٹ فارمز پر پیش ہوتی ہیں جنہیں موبائل فون اور سوشل میڈیا کے ذریعے سنا، دیکھا اور پڑھا جا سکتا ہے. وائس آف امریکہ کی نشریات 2500 ذیلی نشریاتی اسٹیشنز کے نیٹ ورک کے ذریعے بھی سامعین اور ناظرین تک پہنچتی ہیں. وائس آف امریکہ کا آغاز جب دوسری عالمی جنگ شروع ہونے کے 7 ہفتوں بعد 1942 میں ہوا تو سامعین نے سب سے پہلے امریکہ کا ملی نغمہ سنا اور اس کے بعد اناؤنسر ولیم ہارلن ہیل نے کہا کہ ہم وائس آف امریکہ کی نشریات آپ تک پہنچا رہے ہیں. آج سے آئندہ چند روز تک ہم روزانہ امریکہ اور جنگ کے بارے میں بات کریں گے. خبریں ہمارے لیے اچھی بھی ہوتی ہیں اور بری بھی. تاہم وائس آف امریکہ چارٹر کے تحت ہم سچائی کے ساتھ سب خبریں آپ تک پہنچاتے رہیں گے. وی او اے امریکہ کی سرکاری ایجنسی برائے گلوبل میڈیا کا ایک حصہ ہے۔ وائس آف امریکہ کے پیشہ ور صحافی ہر روز درجنوں سٹوریز پیش کرتے ہیں جن میں امریکی حکومت کی مخالفت نہیں ہوتی۔ اور وائس آف امریکہ کی 79ویں سالگرہ پر بہترین خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے آئیے مزید خبریں آپ کے لیے پیش کرتے ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن کے ایک اہم اقتصادی مشیر نے اتوار کے روز کہا ہے کہ صدر بائیڈن 1.9 ٹریلین ڈالر کے کرونا وائرس کے اپنے مجوزہ امدادی پیکج میں حدود کے اندر تبدیلیوں پر غور کرنے کے لیے تیار ہیں تاکہ ان امریکیوں کو رقم بھیجی جائے جنہیں اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ بائیڈن کے نیشنل اکنامک کاؤنسل کے ڈائریکٹر برائن ڈیز نے سی این این کو بتایا کہ یہ پرپوزل اس اقتصادی بحران کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جہاں تک اس کی رفتار کا تعلق ہے جو ہمیں اس بحران سے نمٹنے کے لیے درکار ہے، جس میں لڑکھڑاتی معیشت، ملک بھر میں کرونا وائرس کی ویکسینیشن کی فراہمی میں سست روی اور امریکہ میں کرونا وائرس سے ہونے والی اموات میں مسلسل اضافہ شامل ہے، تو صدر بائیڈن اس میں کسی لچک کے لیے تیار نہیں۔ جانس ہاپکنز یونیورسٹی کے مطابق اس وقت امریکہ میں ہلاکتوں کی تعداد 4040 سے زیادہ ہے، لیکن ڈیموکریٹک صدر ریپبلکن سینیٹرز کے ساتھ ایک نئے مزید محدود امدادی پیکج پر غور کریں گے۔ ڈیز نے کہا کہ توجہ اب اس بات پر مرکوز ہونا چاہیے کہ ہمیں اس معیشت کو پٹری پر واپس لانے کے لیے کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے جنوبی ایشیا کے دو بڑے ملکوں پاکستان اور بھارت کے وزرائے خارجہ سے ٹیلی فون پر بات چیت کی، جس میں انہوں نے دونوں ملکوں کے ساتھ مشترکہ امور پر تبادلہ خیال کیا۔ امریکہ کے سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ترجمان کے مطابق وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے پاکستانی ہم منصب شاہ محمود قریشی سے گفتگو میں امریکی صحافی ڈینیل پرل کے اغوا اور قتل میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی پر گفتگو کی، اور اس کے ساتھ ساتھ افغانستان میں امن عمل میں تعاون جاری رکھنے پر بھی بات چیت کی گئی۔ دونوں ملکوں میں باہمی تعلقات کو وسعت دینے پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ امریکی وزیر خارجہ نے بھارت کے وزیر خارجہ سے بھی گفتگو کی، جس میں دونوں ملکوں کے درمیان شراکت داری اور مشترکہ معاملات سے متعلق بات چیت ہوئی۔ اور آئیے اب پاکستان اور بھارت سے ملنے والی کچھ رپورٹیں آپ کو سنواتے ہیں۔ پاکستان کی سپریم کورٹ نے ڈینیل پرل قتل کیس میں ملزمان کو ایک دن کے لیے مزید رہا کرنے سے روکا ہے۔ عدالت کا کہنا ہے کہ سندھ حکومت ملزمان کو حراست میں رکھنے کا مزید حکم نامہ بھی جاری نہیں کر سکے گی۔ دوسری جانب ماہرین قانون کا کہنا ہے کہ ڈینیل پرل کیس میں ملزمان کی امریکہ کو حوالگی کسی طور ممکن نہیں۔ ایک کیس میں پروسیکیوشن مکمل ہونے کے بعد کسی اور ملک میں اس کیس کا چلایا جانا آئین پاکستان کے خلاف ہے۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے عاصم علی رانا کی رپورٹ میں پیش کر رہے ہیں۔
سپریم کورٹ آف پاکستان میں جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سندھ حکومت کی درخواست کی سماعت کی۔ دوران سماعت جسٹس عمر عطا بندیال کا کہنا تھا کہ حکومت سے جاننا چاہتے ہیں کہ کیا کسی شہری کو یوں حراست میں رکھا جا سکتا ہے۔ اس موقع پر اٹارنی جنرل خالد جاوید عدالت میں پیش ہوئے اور کہا کہ عدالت نے قتل کے مرکزی مقدمے میں وفاق کو نوٹس جاری نہیں کیا۔ جہاں قانون کی تشریح کرنا ہو وہاں اٹارنی جنرل کو نوٹس لازمی ہوتا ہے، جس پر جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ مرکزی اپیلوں کی آرڈر شیٹ کا جائزہ لیں گے۔ کیس کے دوران ملزم احمد عمر شیخ کے وکیل محمود شیخ کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ بیمار ہیں، ان کا کرونا ٹیسٹ کرایا گیا ہے اور رپورٹ کا انتظار ہے۔ محمود شیخ کے معاون وکیل روف شیخ نے کہا کہ بہتر ہوگا سماعت ایک ہفتے کے لیے ملتوی کی جائے، جس پر جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ فکر نہ کریں، محمود شیخ کو سن کر ہی کوئی فیصلہ کریں گے۔ جسٹس سجاد علی شاہ کا کہنا تھا کہ ملزمان کو اتنے عرصے سے حراست میں رکھنے کا کیا جواز ہے، سندھ ہائی کورٹ کا ملزمان کی رہائی کا فیصلہ کیسے معطل کر دیں۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیے کہ اس کیس میں ملزمان نہیں حکومت کے ٹہرے میں ہے، اس کیس کے بین الاقوامی اثرات بھی ہوں گے۔ اٹارنی جنرل خالد جاوید نے کہا کہ ملزمان کی رہائی کا فیصلہ معطل نہ ہوا تو نتائج سنگین ہو سکتے ہیں۔ عدالت نے مقدمے کی مزید سماعت کل تک ملتوی کر دی۔ اس کیس کے بارے میں سپریم کورٹ کے سینئر وکیل شاہ خاور نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ایک کیس میں کسی بھی ملزم کی پروسیکیوشن دوبارہ نہیں ہو سکتی۔
آرٹیکل 13 ہے، وہ تو یہ کہتی ہے کہ کسی بھی شخص کو کسی ایک جرم میں دو دفعہ نہ تو پروسیکیوٹ کیا جا سکتا ہے نہ دو دفعہ اس کو سزا دی جا سکتی ہے۔ ہاں، یہاں تک یو ایس کا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا جو اسٹیٹمنٹ آیا ہے یا ان کی جو انزائٹی ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن ایک چیز جو ہے وہ بڑی واضح ہے کہ پاکستان کا جو عدالتی نظام ہے وہ بڑا انڈیپینڈنٹ ہے اور بڑا غیر جانبدار ہے۔
ایڈوکیٹ شاہ خبر کا کہنا تھا کہ ملزمان کو لامحدود وقت تک بھی زیر حراست نہیں رکھا جا سکتا۔ قانون کے مطابق حفاظتی انتظامات یا اندیشہ نقص امن میں بھی ایک محدود وقت تک کسی بھی شخص کو زیر حراست رکھا جا سکتا ہے۔
اگر آپ نے 3 مہینے سے زیادہ کسی کی ڈیٹینشن کو رکھنا ہے تو ریویو بورڈ جو ہے، اگر وہ فیڈرل لا ہے تو وہ تو سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج پر مشتمل ایک ریویو بورڈ ہوتا ہے۔ اگر وہ صوبائی قانون ہے تو اس کے لیے تو پھر صوبائی ہائی کورٹ کے جج صاحبان سٹنگ جو ہیں وہ ریویو بورڈ میں شامل ہوتے, تو وہ تو دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی کسی کو محض اس لیے کہ وہ کسی ملک کی خواہش ہے یا حکومت کی خواہش ہے یا ریاست کی خواہش ہے, انہوں نے دیکھنا یہ ہے کہ جو اس قانون کا پیچھے منشا ہے کیا اس کے مطابق واقعی ایسا شخص ہے جس کو تحویل میں رکھنا ضروری ہے.
ڈینیل پل کو رہا کرنے کے سپریم کورٹ کے فیصلے پر ڈینیل پل کے اہل خانہ نے شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے اور عمر شیخ کی رہائی کو انصاف کے عمل کو توڑنے موڑنے کے مترادف قرار دیا ہے. نئے امریکی وزیر خارجہ نے بھی پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے ٹیلیفونک رابطہ کرتے ہوئے عدالتی فیصلے پر تحفظات کا اظہار کیا اور یہ کیس امریکہ میں چلانے کی پیشکش بھی کی ہے. آصف الرانا, اردو وی او اے, اسلام آباد.
کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے چین سے ویکسین کی پہلی کھیپ پاکستان پہنچ چکی ہے جسے اسلام آباد میں مرکزی اسٹوریج سینٹر میں منتقل کر دیا گیا ہے. وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے صحت کہتے ہیں کہ ویکسین لگانے کا عمل آئندہ ہفتے شروع کر دیا جائے گا. لاہور سے ضیاء الرحمان کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں.
چائنا کی جانب سے پاکستان کو تحفے میں ملنے والی کرونا ویکسین کا جہاز پاکستان پہنچ گیا ہے. ویکسین کو پاکستان فضائیہ کا خصوصی طیارہ چین سے پاکستان لایا ہے جس میں ویکسین کی 500,000 خوراکیں شامل ہیں. پاکستان کی جانب سے ویکسین کو وزیراعظم کے معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر فیصل سلطان نے اسلام آباد کے نور خان ایئر بیس پر وصول کیا. پاکستان میں ویکسین کی فراہمی پر ڈاکٹر فیصل سلطان کہتے ہیں کہ کرونا وائرس سے بچاؤ کی ویکسین کا پاکستان پہنچنا ایک اہم قدم ہے, جبکہ اس موذی مرض سے بچاؤ کے لیے پاکستان میں ایک سے زیادہ ویکسین استعمال کی جائیں گی. وائس آف امریکہ سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر فیصل سلطان نے کہا کہ ویکسین کا پاکستان پہنچنا ایک شروعات ہے. ویکسین سب سے پہلے ہیلتھ کیئر ورکرز کو لگائی جائیں گی کیونکہ دنیا کے دیگر ممالک میں بھی سب سے پہلے انہی کو لگائی گئی ہیں.
سارے جو ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں وہ دے آر ان دا سسٹم, دے آر آل رجسٹرڈ. صرف ہم پرائیورٹائز شروع کریں گے ان ہیلتھ کیئر ورکرز سے جو نہ صرف فرنٹ لائن ہیں بٹ ڈائریکٹلی کووڈ یونٹس, کووڈ وارڈز, ریپڈ ریسپانس ٹیمز, ان ساری چیزوں میں وہ شامل ہیں.
ڈاکٹر فیصل سلطان نے مزید بتایا کہ پہلے مرحلے کے ساتھ ہی 65 سال سے زائد عمر کے افراد کو یہ ویکسین جلد لگانا شروع کر دی جائے گی. بڑی عمر کے افراد کے اندراج کے لیے سارا نظام مکمل طور پر تیار کر لیا گیا ہے, جس کے لیے کو ویکس فیسلٹی کے تحت پاکستان میں آکسفورڈ کی بنی ویکسین آسٹرا زینیکا دستیاب ہوگی.
وہ جو کوویکس فیسلٹی کے تھرو آ رہی ہے آسٹرا زینیکا, وہ بھی ہمارا خیال ہے کہ اینڈ آف دس منتھ سے آ جائے گی. دین آف کورس اس میں 17 ملین ڈوزز ہیں, سو آبویسلی دیٹ از ویل پاس دا ہیلتھ کیئر ورکرز. ہیلتھ کیئر ورکرز تو اس سائنو فارم سے اینڈ ود دا فرسٹ ٹرانچ آف آسٹرا زینیکا سے کور ہو جائیں گے. دین آف کورس وی موو ٹو دا جنرل پاپولیشن, جس میں اگین ہم ایک سیکوینس میں چلیں گے, اولڈر لوگوں سے پھر نیچے ایج وائز نیچے آتے جائیں گے.
ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے وزیراعظم کے معاون خصوصی برائے صحت اور وبائی امراض کے ماہر ڈاکٹر فیصل سلطان نے بتایا کہ پاکستان کرونا ویکسین کے حصول کے لیے ایک خاص حکمت عملی سے چل رہا ہے, جس میں چائنا کی تحفے میں ملنے والی ویکسین کو ویکس سہولت کے تحت ملنے والی ویکسین اور بعد میں ویکسین کی خریداری کی طرف جایا جائے گا. واضح رہے پاکستان میں ویکسین لگانے کے لیے ملک بھر میں اڈلٹ ویکسینیشن مراکز قائم کیے جا چکے ہیں. این سی او سی کی طرف سے فراہم کردہ معلومات کے مطابق ویکسین کے پہلے مرحلے کے لیے پنجاب میں 199, سندھ میں 14, خیبر پختونخوا میں 280, بلوچستان میں 44, اسلام آباد میں 14, آزاد کشمیر میں 25 اور گلگت بلتستان میں 16 سینٹرز قائم کر دیے گئے ہیں. ضیاء الرحمان, وائس آف امریکہ, لاہور.
پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں پانی کی کمی کئی دہائیوں سے ایک دیرینہ مسئلہ رہا ہے, جسے حل کرنے کے لیے K4 منصوبے کی تکمیل 14 سال سے تاخیر کا شکار ہے. حکام کا کہنا ہے کہ اب اس منصوبے کا پہلا مرحلہ 2023 تک مکمل ہونے کی توقع ہے, جس سے شہر کو 260 ملین گیلن اضافی پانی مل سکے گا. تاہم اس بات کے بھی خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ گرمیوں کے موسم میں پانی کی شدید قلت کے باعث شہر میں امن و امان کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. اسی بارے میں مزید تفصیلات کراچی سے ہمارے نمائندے محمد ثاقب اپنی رپورٹ میں پیش کر رہے ہیں.
ملک کے سب سے بڑے شہر کراچی کو پانی فراہم کرنے کا بڑا منصوبہ گریٹر کراچی بلک واٹر سپلائی اسکیم یعنی K4 مزید تاخیر کا شکار ہو گیا ہے, اور اب اس منصوبے کا پہلا مرحلہ جولائی 2023 تک مکمل ہونے کی امید ظاہر کی جا رہی ہے. یاد رہے کہ یہ منصوبہ پہلے ہی مختلف وجوہات کی بنا پر 13 سال سے زیر التوا ہے, اور اس کی وجہ سے کراچی کی بڑی آبادی کو پانی جیسی اہم ترین ضرورت کے حصول میں شدید پریشانی کا سامنا ہے. وائس آف امریکہ کو حاصل ہونے والی دستاویزات کے مطابق K4 کا یہ منصوبہ اب سندھ حکومت کے بجائے وفاقی حکومت تعمیر کرے گی۔ منصوبے پر وفاقی حکومت 25 ارب روپے جبکہ اتنی ہی رقم صوبائی حکومت نے بھی دینی ہے۔ منصوبے پر 2016 میں کام شروع کیا گیا تھا اور امید ظاہر کی جا رہی تھی کہ منصوبے کا پہلا مرحلہ نومبر 2018 تک مکمل کر لیا جائے گا، مگر نیشنل انجینئرنگ اینڈ سائنٹیفک کمیشن کی جانب سے ڈیزائن میں خامیوں کی نشاندہی، اس میں بارہا تبدیلیوں اور اس کے ساتھ لاگت میں اضافے کی وجہ سے منصوبہ مکمل نہ ہو سکا۔ وفاقی وزیر پانی اور بجلی فیصل واپٹا کا کہنا ہے کہ منصوبے کو جلد از جلد شروع کرنے کے لیے واپٹا کے ماہرین کوشاں ہیں۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ واپٹا کے ماہرین جانتے ہیں کہ اس پروجیکٹ کو کیسے جلد مکمل کرنا ہے، مگر اس مقصد کے لیے ماہرین کو دوبارہ سے ڈیزائن سے لے کر منصوبے سے جڑی تمام چھوٹی جزئیات کو بھی دیکھنا ہوگا۔
پرانے ڈیزائن سے لے کر کمپلیشن تک کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کیوں کرنا ہے، this will be all be decided by us. If we do that, what we are planning to do, it will take less time and less money.
ادھر کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے مینیجنگ ڈائریکٹر اسد اللہ خان کا کہنا ہے کہ کے فور منصوبہ کراچی میں پانی کی قلت کو دور کرنے کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ شہر میں اگر فوری طور پر قلت آب پر قابو نہ پایا گیا تو امن و امان کی صورتحال خراب ہو سکتی ہے اور شہر میں پانی پر فسادات بھی پھوٹ سکتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ کراچی کو اس وقت 1100 ملین یومیہ پانی کی ضرورت ہے، مگر فی الوقت ضرورت کا محض 45% پانی شہر کو فراہم کیا جا رہا ہے۔ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے شہر کو اضافی پانی کی فراہمی کے لیے 2007 میں فریم ورک مکمل ہوا، مگر منصوبہ پایہ تکمیل تک نہ پہنچ سکا۔ شہری امور پر نظر رکھنے والے ماہر اور اربن ریسورس سینٹر سے وابستہ زاہد فاروق کے خیال میں منصوبے کی آج تک تکمیل میں سب سے بڑی رکاوٹ ہی اس وقت آئی جب اس کا ڈیزائن تبدیل کیا گیا۔
یہ کے فور ابھی تک بن چکا ہوتا، اس میں جو ہمیں گڑبڑ نظر آئی وہ یہ تھا کہ انہوں نے ڈیزائن چینج کیا تھا، اور وہ ڈیزائن چینج کیا تھا پاکستان کے سب سے بڑے بلڈر کو نوازنے کے لیے۔ تو آپ ایک دفعہ پانی کو پمپ اوپر کی طرف کریں گے، پھر وہاں سے پانی شہر کی طرف دوبارہ لائن بچ جائے گا۔ تو
شہری امور کے ماہرین کے مطابق کراچی کے اندر پانی کے بوسیدہ نظام کی وجہ سے یہاں 30-35% پانی ضائع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہاں پانی کی قلت میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ کراچی میں پانی کی منصفانہ تقسیم پر بھی سوالات اٹھائے جاتے رہے ہیں، جس کا ذمہ دار واٹر اینڈ سیوریج بورڈ میں پیشہ ورانہ اور انتظامی صلاحیت کی کمی کو قرار دیا جاتا ہے۔ تاہم سسٹم میں موجود پانی کی مسلسل کمی اور پھر موجود پانی کی منصفانہ تقسیم بھی نہ ہونے سے ملک کے سب سے بڑے شہر میں پانی کے مسائل کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی۔
پاکستان میں حزب اختلاف کی جماعتوں کے اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ یعنی پی ڈی ایم کی جانب سے وزیر اعظم عمران خان کو مستعفی ہونے کے لیے دی گئی مہلت 31 جنوری کو ختم ہو گئی۔ ایسے میں پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ عمران خان نے اقتدار سے الگ ہونے کا ایک باعزت موقع گنوا دیا، جبکہ تحریک انصاف کے وزراء حزب اختلاف کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں کہ وہ پارلیمنٹ سے استعفوں کے اپنے فیصلے پر عمل نہیں کر سکے۔ تجزیہ کاروں کے خیال میں پی ڈی ایم اگرچہ حکومت کو گرانے میں ناکام رہی، تاہم لانگ مارچ اور اسمبلیوں سے مستعفی ہونے سے دستبردار نہیں ہوئی، جو حکومت کے لیے ایک مشکل کا باعث بن سکتے ہیں۔ اسلام آباد سے علی فرقان کی رپورٹ میں تفصیل پیش کریں گے تھوڑی دیر میں۔ سوات کے ایک دور افتادہ پہاڑی علاقے لاخار میں دو مخالف فریقوں کے مابین رشتے کے تنازع کے تصفیے کے سلسلے میں ایک 6 سالہ بچی کی شادی ایک 14 سالہ لڑکے کے ساتھ کر دی گئی، تاہم پولیس نے بروقت کاروائی کر کے لڑکی اور لڑکے کے قریبی رشتے داروں اور جرگا ممبران سمیت 21 افراد کے خلاف مقدمہ درج کر کے کاروائی شروع کر دی۔ ملک بھر میں سورا ونی وغیرہ جیسی رسومات کو غیر انسانی قرار دے کر پابندی لگائی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود ان رسومات پر خفیہ طور پر عمل درآمد کیا جاتا ہے۔ پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں۔
خیبر پختونخوا کی شمالی ضلع سوات کے ایک دور افتادہ پہاڑی گاؤں لاخار میں رشتے کے تنازع کے صلح اور افہام و تفہیم کے سلسلے میں ایک 6 سالہ بچی کی شادی ایک 14 سالہ بچے کے ساتھ کر دی گئی ہے، تاہم سوات پولیس نے بروقت کاروائی کر کے جرگا ممبران سمیت متعلقہ فریقین کی 21 افراد کے خلاف مقدمہ درج کر کے کاروائی شروع کر دی ہے۔ ملکن کے ریجنل پولیس آفیسر محمد اعجاز خان نے وائس آف امریکہ کے ساتھ بات چیت میں اس واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا،
یہ توریا نامی ایک 6 سالہ بچی تھی جس کو سورک کے طور پہ ایک نجیب اللہ نامی ایک اور بچہ ہے 14 سال کا اس کے حوالے کر دیا گیا تھا اور اس کی رخصتی بھی کر دی گئی تھی ایک طریقے سے, لیکن اس میں پولیس کو جب پتا چلا تو اس پہ ایف آئی آر بھی رجسٹر ہوئی اور میں 21 ملزمان کو انکلوڈنگ جرگا ممبر جتنے بھی تھے سب کو اس میں چارج کیا گیا. ان 21 بندوں میں سے 13 بندے گرفتار ہیں اور بچی بھی جو ہے وہ اپنے پیرنٹس کے حوالے کی گئی ہے.
پولیس حکام کے مطابق 6 سالہ بچی کی چچا زاد نے ایک اور ایسی چچا زاد لڑکی کو شادی کے عرض سے بگایا تھا جس کا پہلے سے ایک دوسرے خاندان کے لڑکے کے ساتھ منگنی ہو چکی تھی. تاہم دونوں فریقین میں صلح و اقوام تفہیم کے سلسلے میں ملزم کی اس 6 سالہ چچا زاد بہن کو مخالف فریق کی 14 سالہ لڑکے کے ساتھ سورا رسم کے تحت بیا کر دی گئی. انسانی اور خواتین کے حقوق کے لیے سرگرم ناہید افریدی نے اس واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتی ہوئی کہا,
یہ ہماری کافی پرانی ایک فرسودہ روایات ہے اور کافی اور لڑکیوں اس کی بینچ چل چکی ہے. ہم اس کی میں خود اس کی بھربھور مذمت کرتی ہوں اور حکومت اور حکومت اداروں کو چاہیے کہ فوراً اسے جیسے رسم و رواج خلاف قانونی کارروائی کریں تاکہ لوگوں کو سخت سزا ملے, تاکہ کوئی بھی آئندہ یہ حرکت نہ کرے.
وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی مشیر برائے اطلاعات کامران بنگش نے اس کبیر رسم کے خاتمے کے لیے حکومت کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے وائس آف امریکہ کے ساتھ بات چیت میں کہا,
یہ ایک قبیح فعل ہے, ایک قبیح ٹریڈیشن ہے جس کا کلا کما ہونا ضروری ہے. اس کے لیے بر وقت کارروائی ہوئی پولیس کی جانب سے, لوگوں کو پکڑا گیا ہے. خیبر پختونخوا حکومت کی یہ کمٹمنٹ ہے کہ جہاں پہ بھی ہمارے جو اس طرح کے کلچرل مسائل ہیں جس سے لوگوں کی زندگیاں خطرے میں پڑ سکتی ہیں, یہ جو غق کا مسئلہ ہے یا جو سورے کا ہے, اس کو ہم نہیں چھوڑیں گے.
سوات کے علاوہ خیبر پختونخوا کی دیگر علاقوں میں گھریلو تنازعات بالخصوص رشتوں ناطوں کے صلح صفائی میں سورا رسم کے تحت خواتین اور بچیوں کو مخالف فریقین کے حوالے کیے جاتے ہیں, مگر چند برس قبل حکومت نے قانون سازی کر کے سورا رسم کو غیر قانونی قرار دیا ہے. تاہم اب بھی صوبے کے مختلف علاقوں میں خفیہ طور پر اس رسم پر عمل درآمد کیا جاتا ہے. شمیم شاہد, وائس آف امریکہ, پشاور.
26 جنوری یعنی بھارت کے جامع جمہوریہ پر ہزاروں کسانوں کی جانب سے دلی میں نکالے جانے والی ٹریکٹر ریلی کے دوران رونما ہونے والے پرتشدد واقعات, سینکڑوں کسانوں کے تاریخی لال قلعہ پر چڑھ جانے اور سکھ مذہب کا جھنڈا نشان صاحب لہرا دینے اور پھر سنگھو بارڈر پر مبینہ مقامی افراد اور کسانوں کے درمیان ہونے والے تصادم کے واقعات کیا اس جانب اشارہ کر رہے ہیں کہ اگر زرعی قوانین کی مخالفت میں کسانوں کی تحریک سے پیدا شدہ تعطل کو جلد دور نہ کیا گیا تو بھارت میں داخلی سلامتی کا مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے؟ اس کے علاوہ کیا حکومت اور کسانوں کے درمیان پھر بات چیت اور مسئلے کے حل کا کوئی امکان ہے؟ اور کیا اس احتجاج کو کچھ بیرونی طاقتوں کی حمایت حاصل ہے؟ ان تمام امور پر ہمارے نمائندے سہیل انجم نے نئی دلی کے تجزیہ کاروں سے بات کی ہے. پیش کرتے ہیں ان کی تفصیلی رپورٹ.
26 جنوری کو دارالحکومت دہلی میں پیش آنے والے واقعات اور سنگھو بارڈر پر مبینہ مقامی افراد اور کسانوں کے درمیان تصادم کے بعد ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کسانوں کی تحریک کمزور پڑ گئی ہے, لیکن کسان رہنماؤں کی جانب سے خود کو ان واقعات سے الگ کر لینے اور غازی پور بارڈر پر دھرنے پر بیٹھے بھارتیہ کسان یونین کے ترجمان راکیش ٹکیت کی جذباتی اپیل پر بڑی تعداد میں کسانوں کے پہنچ جانے کے بعد ایک بار پھر تحریک نے زور پکڑ لیا ہے. اسی درمیان ایسے خدشات ظاہر کیے جانے لگے ہیں کہ اگر یہ معاملہ جلد حل نہ کیا گیا تو داخلی سلامتی کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں. سینئر تجزیہ کار رادھیکا راما سیشن نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ سیکورٹی کا مسئلہ تو پیدا ہو ہی گیا ہے.
سیکورٹی کا مسئلہ ایک طرح سے ہو ہی گیا ہے. آپ نے جو 26 جنوری میں دیکھا ہے جو شانتی پوروک آندولن تھا, اب پتہ نہیں کچھ ایسے ان کسانوں کا آروپ ہے کہ کچھ ایسے تب گھس گئے ہیں جنہوں نے ان کی ریپوٹیشن, ان کی چھوی کو خراب کرنے کے لیے یہ پورا وائلنس وغیرہ کیا ہے.
انہوں نے کہا کہ پنجاب ایک سرحدی ریاست ہے اور ملک دشمن عناصر وہاں گڑبڑی کرانے کی تاک میں رہتے ہیں, اس لیے حکومت کو چاہیے کہ وہ لچکدار رویہ اختیار کرے اور مسئلے کو حل کرے. رورل وائس ڈاٹ ان کے چیف ایڈیٹر ہرویر سنگھ کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ کچھ ایسے عناصر سرگرم ہو گئے ہوں جو ملک کے بھی دشمن ہوں اور کسان تحریک کے بھی.
ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں ایسے کچھ تپ ہوں جو کہ آندولن کو بھی نقصان پہنچاتے ہوں اور جو دیش کی جو ये सिक्योरिटी के मसले में उनके लिए भी वो खतरा हो, वो लोग ऐसे लोगों को, तो सरकारों का काम है कि उसको वो करें, वीड आउट करें और उनके खिलाफ कार्रवाई करें।
कारवा मैगजीन के एडिटर हरतोष सिंह बल का कहना है कि अगर कोई हुकूमत मुल्की मफादात पर अपने सियासी मफादात को तरजीह देने लगे तो सिक्योरिटी के मसाइल पैदा हो जाते हैं। याद रहे कि पंजाब के वजीर आला कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 2 दिसंबर को वजीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात की थी और कहा था कि अगर ये एहतजाज जल्द खत्म नहीं हुआ तो मुल्की मईशत को तो नुकसान पहुंचेगा ही, मुल्की सलामती को भी खतरात लाहिक हो जाएंगे। बीजेपी के बाद रहनुमाओं की जानिब से ये इल्जाम आयद किया गया है कि इस एहतजाज में चीन और पाकिस्तान का हाथ है। राधिका रामाशेषन कहती हैं कि इस इल्जाम का कोई सबूत नहीं और बगैर सबूत के ऐसे इल्जाम आयद नहीं किए जाने चाहिए। इस सिलसिले में पाकिस्तान का मौकफ ये रहा है कि वो दूसरे मुल्कों के अंदरूनी अमूर में मुदाखलत नहीं करता। हरतोष सिंह बल भी इस इल्जाम को बेबुनियाद करार देते हैं। हरवीर सिंह भी इस इल्जाम को दुरुस्त नहीं मानते, अलबत्ता वो कहते हैं कि कई मुल्कों में आबाद सिखों और गैर सिखों ने इस एहतजाज की हिमायत की है और गैर मुल्की मीडिया में इसकी खासी कवरेज हो, लेकिन क्या ये मसला जल्द हल हो जाएगा? इस सवाल पर रामाशेषन का कहना है कि फरीकैन में जबरदस्त बदएतमादी पैदा हो गई है और ऐसा नहीं लगता कि किसी हल पर किसानों और हुकूमत में इत्तेफाक राय हो जाए, लेकिन हरवीर सिंह के ख्याल में हुकूमत अब इस मसले को हल कर लेना चाहती है।
आपको शायद ये कहीं ना कहीं इस बात का एहसास हुआ है कि आंदोलन से कहीं ना कहीं रास्ता निकाल करके इसको खत्म करना चाहिए बातचीत से। इसलिए प्रधानमंत्री का ये बयान जो सर्वदलीय बैठक में कल आया वो बहुत बड़ा संकेत था इस बात का कि सरकार इसको बातचीत की टेबल पर फिर से लाना चाहती है।
जबकि हरतोष सिंह बल कहते हैं
इल्जाम लगा रहे हैं खालिस्तानी से लेके एंटी नेशनल से लेके बाकी जाटों के बारे में कुछ प्रचार चालू कर दिया है, तो सरकार की तरफ से ये नरमी तो है नहीं है, वो प्रोटेस्ट के ऊपर कोई ना कोई धब्बा लगाने की कोशिश कर रहे हैं।
तजियाकारों ने पुलिस की जानिब से सीनियर कांग्रेस रहनुमा शशि थरूर और 6 सीनियर सहाफियों के खिलाफ गद्दारी की दफात के तहत मुकदमात के इंदराज और 2 सहाफियों की गिरफ्तारी पर सख्त रद्द अमल जाहिर किया है। उनका कहना है की हुकूमत गुज़श्ता 6 वर्षों से सहाफियों की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। उनके मुताबिक चूंकि मीडिया की जानिब से इस एहतजाज की बड़े पैमाने पर रिपोर्टिंग हो रही है, इसलिए हुकूमत को परेशानी लाहिक हो गई है। सुहेल अंजुम, वॉइस ऑफ अमेरिका, नई दिल्ली।
तालिबान ने बैन अल-अक़वामी बिरादरी की तरफ से उन पर कत्ल, इग़वा और बुनियादी ढांचे को तबाह करने के इल्जामात को मुस्तरद करते हुए कहा है कि अगर दोहा में होने वाले अमन मुआहदे पर अमल दरामद नहीं होता तो वो अफगानिस्तान में मौजूद गैर मुल्की फौजों के खिलाफ जंग जारी रखेंगे। तालिबान ने यूरोपीय यूनियन और दीगर मुल्कों पर इल्जाम आयद किया कि ये मुल्क बराह रास्त या बिलवास्ता तौर पर अफगानिस्तान में तबाही और बर्बादी, बमबारी, हलाकतों और दीगर जराइम में मुलव्वस रहे हैं। तालिबान का कहना है कि दोहा अमन मुआहदे पर अमल दरामद की सूरत में सबको फायदा होगा। काबुल में नेटो सिविलियन दफ्तर समेत अक़वामी बिरादरी के नुमाइंदों ने इतवार के रोज एक मुश्तरका बयान में कहा था कि हदफ बनाकर हलाक करने के बेशतर वाकयात और दीगर हमलों की जिम्मेदारी तालिबान पर आयद होती है और उनके हमलों से रियासती इदारों की साख को नुकसान पहुंचा है और अफगानिस्तान में अदम तहफ्फुज़ पर मबनी माहौल बरकरार रहा है जिसमें दहशतगर्द ग्रुपों को कार्रवाइयां करने की खुली आजादी हासिल थी। बयान में मजीद कहा गया है कि इन इकदामात से अफगान अवाम को नुकसान पहुंचा है। उधर अफगान पार्लियामान के अराकीन ने स्पीकर मीर रहमान रहमानी की तरफ से अफगानिस्तान में अबूरी हुकूमत के क्याम की हिमायत को हदफ तनकीद बनाया है। तमाम कुछ अराकीन ने स्पीकर रहमानी के बयान की हिमायत का इजहार किया है। दरी अस्नान नायब सदर अमरुल्ला सालेह का कहना है कि उन्होंने अफगानिस्तान के लिए मुजव्वजा अबूरी सेटअप की कॉपी हासिल कर ली है और कहा है कि इस मुजव्वजा अबूरी निजाम में मुल्क को नस्ली बुनियादों पर तकसीम करने की कोशिश की गई है। अफगान हुकूमत ने पार्लियामानी अरकान की तरफ से अबूरी सेटअप की मुखालफत करने का खैर मकदम किया है। इससे कबल अफगानिस्तान में तैनात नेटो अफवाज के बाज़ अहलकारों ने दावा किया है कि नेटो अफवाज अमरीका और तालिबान के अमन वायदे में अफवाज के इनखला की मई की डेडलाइन के बाद भी मुल्क में रहेंगी। ये बात मगरबी ममालिक की इत्तेहादी तंजीम नेटो के 4 अहलकारों ने खबर रसा इदारे रॉयटर्स को बताई। इतवार को शाया होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक ये इत्तलात अमरीका और तालिबान के दरमियान कशीदगी में इजाफा कर सकती हैं। रिपोर्ट के मुताबिक एक नेटो अहलकार ने नाम खुफिया रखते हुए रॉयटर्स को बताया कि अप्रैल के आखिर तक इत्तेहादी फौजों का انخلا مکمل نہیں ہوگا کیونکہ معاہدے کی شرائط پوری نہیں ہوئی۔ اہلکار نے بتایا کہ امریکہ میں اب ایک نئی انتظامیہ ہے اور پالیسی میں رد و بدل ہوگا، جبکہ کسی بھی طرح کی جلد بازی کی بجائے معروضی حالات کو دیکھ کر ہی فوج کا انخلا کیا جائے گا۔ امریکہ اور طالبان نے گزشتہ سال 29 فروری کو مذاکرات کے کئی ادوار کے بعد امن معاہدے پر اتفاق کیا تھا۔ معاہدے کے تحت امریکہ نے افغان جیلوں میں قید طالبان جنگجوؤں کی رہائی سمیت مئی 2021 تک افغانستان سے امریکی اور اتحادی فوج کے مکمل انخلا پر اتفاق کیا تھا۔
تازہ ترین خبریں، ریڈیو پروگرامز، آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ، جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے۔ خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں۔
امریکہ کے صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ نے روایتی پالیسیوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے قومی سلامتی کے سلسلے میں داخلی اور خارجہ معاملات کے امتزاج کے ساتھ چلنے کا عندیہ دیا ہے۔ قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیوان نے ورچوئل خطاب کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کی خارجہ پالیسی ہی داخلہ پالیسی ہے اور داخلہ پالیسی ہی خارجہ پالیسی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ انہیں اپنے آپ کو ایک ایسے مضبوط مقام پر لے جانا ہوگا جہاں وہ دنیا کو درپیش چیلنجوں کا سامنا کر سکیں۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت امریکہ کو جس سب سے بڑے قومی سلامتی کے مسئلے کا سامنا ہے وہ اپنا گھر ٹھیک کرنے کا ہے۔ اسد عزیز تفصیل بیان کرتے ہیں۔
جیک سلیوان نے کہا کہ اس وقت وہ کرونا وائرس کی وبا سے نبرد آزما ہے جس سے امریکہ کے عوام متاثر ہو رہے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اس کے علاوہ موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات کا سامنا ملک کے ہر حصے میں کیا جا رہا ہے۔ سلیوان کا کہنا تھا کہ ان کی انتظامیہ اس بات پر فکر مند ہے کہ امریکہ کے مخالفین اس کی داخلی سیاست کو عالمی طور پر اس کے خلاف استعمال کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چین اس وقت در حقیقت یہ کیس بنا رہا ہے کہ چین کا نظام امریکی نظام سے بہتر ہے۔ ان کے بقول چین ان کے نظام کی خامیوں اور تقسیم کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہا ہے کہ دیکھو ان کا نظام کام نہیں کر رہا ہے جبکہ ہمارا نظام کارآمد ہے۔ بائیڈن انتظامیہ کے قومی سلامتی کے مشیر نے کہا کہ ایک مضبوط خارجہ پالیسی داخلی مسائل سے بہتر طور پر نمٹنے میں مددگار ثابت ہوگی۔ جیک سلیوان نے چین کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کو چین کے علاقے سنکیانگ میں ویغور اقلیت کے ساتھ ہونے والے برتاؤ، ہانگ کانگ میں کریک ڈاؤن اور تائیوان کو مسلسل دھمکانے جیسے معاملات پر واضح اور غیر متزلزل حکمت عملی اپنانی چاہیے۔ انہوں نے روس کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ واشنگٹن روس کو اس کے اقدامات، جس میں امریکی انتخابات میں مداخلت سے لے کر ہیکنگ کے معاملات میں ملزم ٹھہرائے گا۔ انہوں نے سابقہ انتظامیہ پر الزام لگاتے ہوئے کہا کہ صدر ٹرمپ کی انتظامیہ نے ایران کے ساتھ جوہری معاہدے سے نکل کر ایران کو ایک خطرہ بنا دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ گزشتہ چند برس میں ایران کا جوہری پروگرام کافی آگے بڑھا ہے۔ وہ اس وقت ماضی کے مقابلے میں جوہری ہتھیار بنانے کے زیادہ قریب ہے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اتوار کے روز اپنے دوسرے مواخذے کے مقدمے کی سماعت میں وکیلوں کی ایک نئی ٹیم کا اپنے دفاع کی قیادت کرنے کا اعلان کیا۔ دفاعی وکیل ڈیوڈ شوین ٹیلی ویژن کے ایک قانونی مبصر ہیں، جبکہ بروس کاسٹر پینسلوانیا کے سابق ضلع وکیل ہیں، اور یہ دونوں آئندہ ہفتے شروع ہونے والے سینٹ میں مواخذے کی کارروائی میں سابق صدر کی نمائندگی کریں گے۔ ٹرمپ کے دفتر کے ذریعے جاری کردہ ایک بیان میں دونوں وکلاء نے اتوار کے روز کہا کہ وہ اس فرض کی ادائیگی کو اعزاز سمجھتے ہیں۔ توقع تھی کہ جنوبی کیرولائنا کے دو نامور وکلاء بج باؤزر اور ڈیبرا باربیئر ٹرمپ کے اہم وکیل ہوں گے، تاہم کچھ اختلافات کی وجہ سے یہ ممکن نہیں ہو سکا۔ اطلاعات کے مطابق سابق صدر ٹرمپ اور ان کی وکلاء کی ٹیم کے مابین 9 فروری کو سینٹ میں ٹرائل کے حوالے سے قانونی نکات پر اختلافات پائے جاتے تھے۔ سابق صدر کو 6 جنوری کو امریکی کیپیٹل پر حملہ کرنے والے ہجوم کو بغاوت پر اکسانے کے الزامات کا سامنا ہے۔ ایوان میں مواخذہ کے منتظمین کو ٹرمپ کے خلاف کامیابی کے لیے ریپبلکن پارٹی کے کم از کم 17 ارکان کو ووٹ پر راضی کرنے میں سخت مشکل کا سامنا ہے۔ متعدد ریپبلکنز نے مواخذے کے مقدمے کی مخالفت کی ہے اور ان کا کہنا ہے کہ یہ غیر آئینی ہے کیونکہ ٹرمپ پہلے ہی عہدے سے ہٹ چکے ہیں۔ روس کی پولیس نے اتوار کو حکومت مخالف سیاستدان الیکسی نیوالنی کے حق میں مظاہرے میں شریک 4,000 سے زائد افراد کو گرفتار کر لیا. گزشتہ ہفتے کے اختتام پر بھی نیوالنی کے حق میں مظاہرہ کرنے والے سینکڑوں مظاہرین کو گرفتار کیا گیا تھا. نیوالنی کے حامیوں کی طرف سے منگل کے روز ان کے خلاف مقدمے کے آغاز پر بھی ملک بھر میں مظاہروں کی کال دی گئی. احتجاج میں شریک مظاہرین نے حکام کے انتباہ کی پرواہ کیے بغیر ملک کے مختلف حصوں میں مظاہروں میں حصہ لیا. دارالحکومت ماسکو اور دوسرے بڑے شہر سینٹ پیٹرزبرگ میں احتجاجی ریلی سے پہلے 250 افراد کو حراست میں لیا گیا. مظاہرے سے قبل ماسکو کی پولیس نے 7 میٹرو اسٹیشنز بند کرنے کا بھی اعلان کیا اور شہر کے مرکزی علاقوں کی طرف پیدل جانے والے لوگوں کی حرکت کو محدود کر دیا تھا. روس کے حزب اختلاف کے سینئر رہنما اور حکومت کے ناقد 44 سالہ الیکسی نیوالنی کو گزشتہ سال اگست میں بے ہوشی کی حالت میں روس سے جرمنی منتقل کیا گیا تھا. الیکسی نیوالنی سائبیریا سے ماسکو آتے ہوئے جہاز میں بے ہوش ہو گئے تھے. ان کے قریبی ساتھیوں نے انہیں مبینہ طور پر زہر دینے کے الزامات عائد کیے. اس حوالے سے نیوالنی کے حامیوں کی جانب سے روسی صدر پر بھی الزامات عائد کیے جاتے رہے. تاہم پوٹن انتظامیہ ان الزامات کی تردید کرتی رہی ہے. امریکہ اور یورپی یونین نے نیوالنی کی گرفتاری اور مظاہرین کے خلاف کریک ڈاؤن کی مذمت کرتے ہوئے روس پر زور دیا کہ وہ انسانی حقوق کی پاسداری کو یقینی بنائے. ایران نے فرانس کے صدر کی اس تجویز کو مسترد کر دیا ہے جس میں ایران کے ساتھ جوہری معاہدے میں مزید ملکوں کے اضافے اور مذاکراتی عمل میں سعودی عرب کو بھی شامل کرنے پر زور دیا گیا. ایران کے سرکاری ذرائع ابلاغ کے مطابق وزارت خارجہ کے ترجمان سید خطیب زادے کا ہفتے کے روز کہنا تھا کہ جوہری معاہدہ ایک کثیر الجہتی بین الاقوامی معاہدہ ہے جس کی منظوری اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل نے دی تھی. ترجمان نے مزید کہا کہ جوہری معاہدے سے متعلق نہ تو مزید مذاکرات کی گنجائش ہے اور نہ ہی اس میں کسی اور ملک کو شامل کیا جا سکتا. سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کا یہ اصرار رہا ہے کہ خلیجی ممالک کو بھی ایسے مذاکرات کا حصہ ہونا چاہیے جس میں ایران کے میزائل پروگرام اور خطے میں اس کی پراکسی جنگوں سے متعلق معاملات کو زیر بحث لایا جائے. الجزیرہ ٹیلی ویژن کے مطابق جمعے کے روز فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے ایک بیان میں کہا کہ 2015 کے جوہری معاہدے میں خطے کے کسی اور ملک کو شامل نہ کرنے کی غلطی کا اب ازالہ کرنا چاہیے. سابق امریکی صدر باراک اوباما کے دور میں ایران کے ساتھ طے پانے والے جوہری معاہدے میں امریکہ، برطانیہ اور یورپی ممالک شامل تھے. 2018 میں سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس معاہدے کو ناقص قرار دیتے ہوئے ایران پر دوبارہ پابندیاں عائد کیں. ایران نے بھی جوہری معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنے جوہری پروگرام کو آگے بڑھانا شروع کر دیا. تاہم ایران کا یہ موقف ہے کہ وہ جوہری توانائی صرف پرامن مقاصد کے لیے حاصل کر رہا ہے. امریکی صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ اگر ایران معاہدے کی مکمل طور پر پاسداری کرتا ہے تو امریکہ معاہدے میں دوبارہ شامل ہو سکتا ہے. اور آئیے اب دنیا بھر سے کرونا وائرس کی تازہ ترین خبریں اور اعداد و شمار آپ کے لیے پیش کرتے ہیں. پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کا شکار مزید 26 مریض دم توڑ گئے جبکہ 1,615 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی. پاکستان میں کرونا کے شکار 2,092 مریضوں کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے جبکہ 5,01,000 سے زائد مریض صحت یاب بھی ہو چکے ہیں. پاکستان بھر میں اسکول اور جامعات میں تدریسی عمل کو بحال کر دیا گیا ہے اور پاکستان بھر میں تعلیمی ادارے 26 نومبر سے کرونا وبا اور موسم سرما کی چھٹیوں کے باعث بند کیے گئے تھے. مزید خبروں کے ساتھ سدرا ڈار.
بھارتی معیشت موجودہ مالی سال برائے 2020-2021 کے دوران 7.7% تک سکڑ جائے گی. جمعے کو جاری ہونے والی ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ معیشت کو کرونا وائرس سے پھیلنے والی عالمی وبا سے نقصان پہنچا ہے. معیشت کی صورتحال سے متعلق بھارتی حکومت کے سروے میں یہ اندازہ لگایا گیا ہے کہ ماضی میں تیز رفتاری سے افزائش پانے والی معیشتوں میں شامل بھارتی معیشت اس سال اپریل میں شروع ہونے والے مالی سال میں دوبارہ بحال ہو کر 11% کی رفتار سے نمو پائے گی. وزیر خارجہ نرملا سیتارامن نے جمعے کے روز پارلیمنٹ میں ایک رپورٹ پیش کی. وہ پیر کے روز آئندہ مالی سال برائے 2021-2022 کے لیے قومی بجٹ پیش کریں گی. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ زرعی شعبہ 3.4% کی رفتار سے ترقی کرے گا. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ توانائی، سٹیل اور ریل کے ذریعے سامان کی نقل و حرکت کی طلب میں اضافے اور سامان اور خدمات پر ٹیکسوں کی وصولی سے معیشت کی بحالی کا عمل شروع ہوگا. رپورٹ کے مطابق معیشت کو عالمی وبا کرونا وائرس سے قبل کی سطح پر پہنچنے کے لیے 2 سال کا عرصہ لگ سکتا ہے. یہ تخمینیں عالمی مالیاتی ادارے کے بھارت کے لیے 2021-2022 میں 11.5% ترقی اور 2022-2023 میں 6.8% مجموعی قومی پیداواری کی ترقی کے اندازوں کے مطابق ہے. جولائی سے ستمبر کی سہ ماہی میں بھارت کی معیشت میں 7.5% سالانہ کی رفتار سے سکڑاؤ آیا، جبکہ اس سے پہلے کے 3 مہینوں کے دوران میں معیشت میں 24% کی شرح میں کمی ہوئی، جس نے ملک کو کساد بازاری میں دھکیل دیا۔ بھارتی حکومت نے صورتحال کے مقابلے کے لیے گزشتہ سال مئی میں 267 ارب ڈالر کا امدادی پیکج دیا تاکہ صارفین کی قوت خرید اور مصنوعات میں طلب میں اضافہ ہو۔ امدادی پیکج کا زیادہ تر حصہ بینکوں کے قرضوں کی شکل میں تھا۔ عالمی ادارہ صحت ڈبلیو ایچ او کی ٹیم کے اراکین نے اتوار کو ووہان کی سی فوڈ مارکیٹ کا دورہ کیا، جہاں سب سے پہلے کورونا کیس رپورٹ ہوئے تھے۔ اس سے قبل ڈبلیو ایچ او کے سائنسدانوں نے ووہان کے اس ہسپتال کا بھی دورہ کیا جہاں سب سے پہلے مریض لائے گئے تھے۔ اسرائیل نے فلسطین کو کورونا ویکسین کی 5,000 خوراکیں دینے کا فیصلہ کیا ہے، جو فلسطین کے فرنٹ لائن ورکرز کو ترجیحی بنیادوں پر لگائی جائیں گی۔ اسرائیل کو فلسطین کو ویکسین فراہم نہ کرنے پر تنقید کا سامنا تھا، تاہم اسرائیل کا یہ موقف تھا کہ وہ فلسطین کو ویکسین فراہم کرنے کا ذمہ دار نہیں ہے۔ اسرائیل کی وزارت دفاع نے اتوار کو ایک بیان میں کہا کہ فلسطینی اتھارٹی کو ویکسین کی 5,000 خوراکیں جلد بھجوا دی جائیں گی۔ فلسطینی اتھارٹی نے اسرائیل سے ویکسین فراہم کرنے کی کوئی مدد طلب نہیں کی تھی، تاہم کئی ممالک کا یہ اصرار تھا کہ اسرائیل کو اس معاملے میں فلسطین کی مدد کرنی چاہیے۔
اور کرونا وائرس کی خبروں اور اعداد و شمار کے بعد کچھ مزید خبریں۔ صومالیہ کی حکومت نے اتوار کی رات دارالحکومت موگادیشو میں 7 گھنٹے کے مہلک محاصرے کے خاتمے کا اعلان کیا، جس میں 9 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ ریٹائرڈ جنرل اور سابق وزیر دفاع محمد نور گلال بھی مشہور ہوٹل افریق پر حملے میں ہلاک ہونے والوں میں شامل ہیں۔ اکثر سیاستدان، قانون ساز اور سینئر سرکاری ملازمین یہ ہوٹل استعمال کرتے رہے ہیں۔ سیکورٹی فورسز نے محاصرے کے دوران ہوٹل سے درجنوں افراد کو بچا لیا۔ عسکریت پسند گروپ الشباب نے حملے کی ذمہ داری قبول کر لی۔ اور امریکہ کے دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی اور اس سے ملحق ورجینیا اور میری لینڈ کی ریاستوں میں برف باری کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ موسم سرما کا شدید طوفان اگلے کچھ دنوں تک وسطی مغربی علاقے میں شدید برف باری کا سبب بنے گا۔ واشنگٹن ڈی سی میں 2 سال کے بعد اتنی زیادہ برف پڑی ہے۔ پورے علاقے میں سرد طوفان کے پیش نظر لوگوں کو حفاظتی تدابیر اختیار کرنے کے لیے خبردار کر دیا گیا ہے۔ موسمیاتی ادارے کے مطابق رواں ہفتے کے آغاز میں اٹلانٹک کے وسطی حصوں اور شمال مشرقی حصوں میں شدید برف باری ہوگی۔ وسیع علاقے پر 8 انچ تک برف پڑ سکتی ہے۔ کئی مقامات پر کل 18 انچ سے زیادہ برف باری کی توقع ہے۔ نارتھ کیرولائنا، ویسٹ ورجینیا اور ورجینیا میں منجمد بارش کا بھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ خبریں ختم ہوئی، لیکن ہمارا نیوز شو ابھی جاری ہے۔ ایک مختصر وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں مزید رپورٹوں کے ساتھ۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔
ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے، پتا ہے youtube.com/urduvoanews۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو پیش کیا جا رہا ہے۔ اور آئیے آپ پروگرام میں شامل کرتے ہیں کچھ مزید رپورٹیں۔ پاکستان میں حکومت نے کہا ہے کہ وہ انٹرنیٹ پر قواعد و ضوابط کی تشکیل میں سول سوسائٹی کی مشاورت کا خیر مقدم کرے گی۔ تجزیاتی رپورٹ تیار کی ہے نفیس احود بھائی نے۔
پاکستان حکومت نے کہا ہے کہ وہ ان نئے انٹرنیٹ قواعد و ضوابط کا جائزہ لے گی جو آزادی اظہار پر قدغن لگاتے ہیں اور انٹرنیٹ پر نظرداری بڑھاتے ہیں۔ یہ حکومت نے سول سوسائٹی کی طرف سے 25 جنوری کو اسلام آباد میں دائر پیٹیشن کے جواب میں کہا ہے۔ اس پیٹیشن میں سول سوسائٹی نے انٹرنیٹ پر مواد کو ہٹائے جانے کو چیلنج کیا تھا۔ پاکستان تحریک انصاف کے سندھ میں رہنما فردوس نقوی کا کہنا تھا کہ حکومت انٹرنیٹ پر قواعد و ضوابط بنا رہی ہے اور اس مشاورت میں سول سوسائٹی کو شامل کیا جائے گا۔
جی دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے ایم پی ایز، ایم این ایز ہیں، ان سب کا تعلق سول سوسائٹی سے ہوتا ہی۔ اس کے علاوہ سول سوسائٹی کی کچھ تنظیمیں ہیں اور کچھ ایسے گروپس ہیں سول سوسائٹی کے جو اس معاملے پہ ان ڈیپتھ نالج رکھتے ہیں، اور وہ ان سے مشاورت کرنا عین ضروری سمجھتا ہوں میں۔ ان کی ان پٹ لینا بہت مفید رہتا ہے، جس سے کہ وہ سبجیکٹ ایکسپرٹس ہوتے ہیں جاتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ خوش آئند ہے اور یہ ہر چیز میں کرنا چاہیے۔
یہ تھے پی ٹی آئی کے سندھ میں حزب اختلاف کے لیڈر فردوس نقوی۔ دوسری طرف اخباری مالکان اور پبلشرز کی نمائندہ تنظیم سی پی این ای کے سیکرٹری جنرل جبار خٹک نے سول سوسائٹی کو شامل کرنے کے وعدے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا،
دیکھیے حکومت کی تو ہمارا دیرینا تجربہ ہے کہ حکومت کے وعدے ہی ہوتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ جو وفا ہو جائیں تو انہیں کی اہمیت ہوگی، لیکن اس وقت جو ہے نا ہم ایک محسوس کر رہے ہیں کہ میڈیا کی فریڈم پر جو ہے قدغنے شروع سے ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے اور اس کے اندر اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اور ظاہر ہے جو ڈیجیٹل اس کی وجہ سے جو ڈیجیٹل سوشل میڈیا بنا ہے وہ بھی ایک بہت بڑا جو ہے نا ایک اظہار کا ایک میڈیم بن گیا ہے, اور اس پر تو خصوصی قدغنوں کا معاملہ ہے, اور ہم نہیں سمجھتے کہ ایسی کوئی خوشگوار اقدامات اٹھائے جائیں گے.
جب میں نے حکومت کے نمائندوں سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ لوگ ہر طرح کا مواد انٹرنیٹ پہ ڈالتے ہیں جو اسلام کے خلاف بھی ہو سکتا ہے, ملکی سلامتی کے خلاف یا پھر قانون کے خلاف. مثلاً ان کا کہنا تھا کہ ہم داعش کو تو اجازت نہیں دے سکتے نا کہ وہ انٹرنیٹ پر پوسٹنگ کریں.
کوئی مائکرو مینجمنٹ ہو رہی ہے اطلاعات کے پھیلاؤ کو پر نظر رکھنے کے لیے, مانیٹرنگ کے لیے. لیکن یہ تو ہمارے پاس ہیں کہ مختلف سوشل میڈیا کے حوالے سے بہت سارے لوگ جو ہیں گرفتار بھی ہوئے ہیں اور مختلف مصائب کا سامنا کرنا بھی پڑا ہے. اور جہاں تک جب بات یہ کرتے ہیں کہ ضابطہ اخلاق ہونا چاہیے اور اس ہیٹ اسپیچ کی اجازت نہیں ہونی چاہیے, تو سی پی این ای نے بھی ایک بہت بڑا ایک واس قسم کا جو ہے نا ضابطہ اخلاق تیار کیا ہے, جسے اب ہم آگے اپنے ممبران کو لے رہے ہیں اس طرح سے کہ اس پر جو ہے نا اس کی تشہیر ہو, اس پر عمل درآمد رضاکارانہ ہو.
تو ابھی یہ جو پٹیشن دائر کی گئی ہے اور جس پہ کورٹ کی طرف سے بھی بیان آیا ہے, اس سے آپ لوگ کیا توقعات لیتے ہیں؟
دیکھیے کورٹ نے جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ایک بنیادی جو ہے حق کو تسلیم کرتے ہوئے یہ آرڈر دیا ہے کہ اگر آپ کو جو ہے نا کچھ خدشات ہیں تو آپ جو ہے نا سول سوسائٹی اور دیگر اسٹیک ہولڈر کے ساتھ مل کے اس خدشات کی جو ہے نا تدارک کرنے کے لیے ضابطے بنائیں, لیکن یہ تو نہ ہو کہ بھئی آپ اطلاعات کی ترسیل کو روکیں. کورٹ نے ایک واضح حکم جاری کر رکھا ہے.
یہ تھے سی پی این ای کے سیکرٹری جنرل جبار خٹک, وائس آف امریکہ واشنگٹن سے. میں ہوں نفیسہ ہود بھائی.
امریکہ میں صدر بائیڈن کی نئی حکومت تیز رفتاری سے جو اقدامات اٹھا رہی ہے اس پر دنیا کا رد عمل کیا ہے؟ ہمارے ساتھی قمر عباس جعفری نے اس بارے میں ایک تجزیاتی رپورٹ تیار کی ہے, آئیے سنتے ہیں.
امریکہ میں صدر بائیڈن کی حکومت کو برسر خودآرائے اب ایک ہفتے سے زیادہ کا وقت گزر چکا ہے. اس دوران انہوں نے متعدد اقدامات ایگزیکٹو آرڈرز کے ذریعے کیے ہیں. ان اقدامات کے بارے میں دنیا کس طرح سے سوچ رہی ہے, اس کا کیا رد عمل ہے, اس بارے میں ہم نے دو ماہرین برطانیہ کے ممتاز سیاستداں لارڈ نذیر احمد اور ایران میں مقیم پاکستانی تجزیہ کار اور صحافی ڈاکٹر راشد نقوی سے گفتگو کی اس حوالے سے کہ نئی حکومت کے بارے میں دنیا میں کیا رد عمل ہے اور اس کے اقدامات کو کس طرح دیکھا جا رہا ہے. لارڈ نذیر کا کہنا تھا,
دنیا بہت پرامید ہے اس ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے. لوگ بڑے پرامید اس لیے ہیں, ایک تو بائیڈن صاحب کا تجربہ جو ہے بہت پرانا ہے, ڈیموکریٹک پارٹی اسٹیبلش پارٹی ہے جنہوں نے اس کو, کیونکہ یہ وائس پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں دو بار, ان کا تجربے کی وجہ سے ان کو پسند بھی کیا جاتا ہے. تو میرے خیال میں امیدیں تو بہت ہیں. جہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر پاکستان کے لوگ خوش ہیں کیونکہ کملا جو ہے وہ انہوں نے کشمیر کے حوالے سے زبردست سٹیٹمنٹس دی ہیں. مڈل ایسٹ میں بھی اور ساؤتھ ایشیا کے اندر بھی کافی لوگ ایکسائٹڈ ہیں. چائنا اتنا شاید خوش نہ ہو, رشیا شاید اتنا زیادہ خوش نہ ہو, لیکن دنیا یورپ کے اندر تو ایک فیل گڈ فیکٹر بھی ہے, اور دنیا کے دوسرے جگہوں پہ بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ایڈمنسٹریشن بہتر ہوگی. ہماری گورنمنٹ بھی جو ہے وہ کنزرویٹو گورنمنٹ ہے, وہ لوگ نہیں سمجھتے تھے کہ اتنے جلدی بورس جانسن فون اٹھا کے یورپین سارے لیڈروں سے پہلے انہوں نے مبارکباد دی. عام لوگ جو ہیں وہ خوش ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ اب آئسولیشن میں نہیں جا رہا, بلکہ وہ جو اس کا رول تھا انٹرنیشنل کمیونٹی کے اندر وہ رول پلے کرے گا. اور یہ اچھی بات ہے کہ بائیڈن صاحب نے جو آ کے انٹرنیشنل اگریمنٹس جو ہیں دوبارہ سائن کی ہیں اور ان بڑی آرگنائزیشنز کو دوبارہ جوائن کیا.
یہ تھے لارڈ نذیر احمد اور ایران میں مقیم پاکستانی تجزیہ کار اور صحافی ڈاکٹر رشید نقوی نے اس سلسلے میں گفتگو کرتے ہوئے کہا،
ایران کے عنوان سے جو سب سے بڑا ایشو ہے جس پہ عوام اور خواص دونوں کی توجہ ہے وہ سینکشنز ہیں، اور سینکشنز کی بنیاد پہ ہی وہ امریکہ میں آنے والی تبدیلی کو دیکھ رہے ہیں. وہ جو 5+1 اور بعد میں امریکہ کے خارج ہونے کے بعد 4+1 جو ایٹمی معاہدہ ہے، وہ بھی ایک بڑا ایشو ہے کہ جس پہ یہاں پہ مختلف تجزیہ نگار لکھ رہے ہیں اور میڈیا پہ بول رہے ہیں کہ اس میں امریکہ کیسے واپس آئے گا، اور اس کو بھی جو ہے وہ بنیادی طور پہ انہی سینکشنز کے ساتھ ہی مربوط کیا جاتا ہے کہ اگر ایٹمی معاہدے میں امریکہ واپس آ جاتا ہے اور جو سینکشنز ختم کرنے کی بات کی گئی تھی اگر وہ ختم ہو جاتی ہیں اور معاہدے پہ عمل درآمد شروع ہو جاتا ہے اور ایران نے بھی جو کچھ بیک سٹیپ کیے تھے ان کو بھی دوبارہ شروع کر دیتا ہے تو ایک نئے دور کا آغاز ہوگا. تو اوور آل میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت سب کی نظریں ایٹمی معاہدے پہ لگی ہوئی ہیں. ایٹمی معاہدے کے اندر کوئی بھی پیش رفت ہوگی تو اس کا ریئیکشن ایران کے اندر یقیناً پھر سامنے آئے گا. اس وقت تو بدگمانی ہے، غلط فہمی کہہ لیں یا جو ماضی کے تجربات ہیں اس کی روشنی میں اس تبدیلی کو کوئی بڑی تبدیلی کا پیش خیمہ نہیں سمجھا جا. لیکن روحانی صاحب مسلسل پہ انہوں نے بیانات دیے ہیں اور ایک بات کو انہوں نے بڑی شدت یہ کہا کہ جو امریکہ کرے گا، جتنے قدم امریکہ آگے بڑھائے گا ہم بھی اتنے قدم آگے بڑھائیں گے، کیونکہ انہوں نے بھی اپنا پورا پچھلا الیکشن یا پچھلا دور حکومت اس معاہدے کو سامنے رکھ کے لوگوں کو مطمئن کرنے کی کوشش کی تھی. لیکن معاہدے پر عمل درآمد نہ ہونا، یورپی ممالک کا بھی ساتھ نہ دینا اور امریکہ کا بالخصوص نکل جانے کے بعد روحانی صاحب کے اس موقف کو تو بڑی اگر دوسرے لفظ میں کہا کہ دھچکا پہنچا تھا ان.
یہ تھے ڈاکٹر راشد نقوی، عمر عباس جعفری، اردو وی او اے، واشنگٹن.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو پیش کیا جا رہا ہے.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
روس میں مغربی حصے کے سینٹ پیٹرزبرگ اور ماسکو سے لے کر مشرق میں ارکوٹس اور یوزنو ساکھالینس تک 120 سے زیادہ شہروں میں ہزاروں روسی شہریوں نے 23 جنوری کے اختتام ہفتہ مظاہرہ کیا اور پرم طور پر حزب اختلاف کے رہنما الیکسی نیوالنی کی گرفتاری پر احتجاج کیا اور ان کی رہائی کا مطالبہ کیا. نیوالنی کو جو ایک وکیل اور بدعنوانی کے خلاف ایک سرگرم کارکن ہے 17 جنوری کو حراست میں لیا گیا تھا. انہیں ماسکو کے شیرو میٹووے کے ہوائی اڈے پر جرمنی سے روس واپس آنے پر گرفتار کیا گیا. اعصابی گیس سے قتل کرنے کی کوشش کیے جانے کے بعد وہ جرمنی میں زیر علاج تھے. گرفتاری کو غیر جانبدار صحافیوں کی جانب سے روس میں براہ راست دیکھا گیا، جس کے نتیجے میں صدر ولادیمیر پیوٹن کے عہد حکومت میں بغیر اجازت کے سب سے بڑے مظاہرے ہوئے. ماسکو میں امریکی سفارت خانے کی ترجمان ریبیکا روس نے ٹویٹ کیا کہ امریکہ پرامن احتجاج اور اظہار رائے کی آزادی کے لیے تمام لوگوں کے حق کی حمایت کرتا ہے. روسی حکام جو اقدامات اٹھا رہے ہیں ان سے حقوق کی پامالی ہوتی ہے. ابتدا میں پولیس نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا، لیکن جوں جوں احتجاجی ہجوم بڑھتا گیا اور اس نے منتشر ہونے سے انکار کر دیا تو بھاری طور پر مسلح بکتر بند بلوا پولیس نے ہجوم میں سے بغیر سوچے سمجھے لوگوں کو پکڑنا، انہیں گرفتار کرنا اور گھسیٹنا شروع کر دیا. پورے ملک میں 3,700 سے زیادہ لوگوں کو حراست میں لیا گیا. امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نیٹ پرائس نے کہا کہ روسیوں کے پرامن اجتماع کے حقوق اور اظہار رائے کی آزادی کو دبانے کی مسلسل کوششیں، اپوزیشن کی شخصیت الیکسی نیوالنی کی گرفتاری اور اس کے بعد احتجاجی مظاہروں کے دوران پکڑ دھکڑ، سول سوسائٹی اور بنیادی آزادیوں پر مزید پابندیوں کی پریشان کن علامتیں ہیں. پرامن اجتماع اور آزادانہ اور منصفانہ انتخابات میں شرکت کے لیے روسیوں کے حقوق نہ صرف ملک کے آئین میں درج ہیں بلکہ او ایس سی ای سے کیے گئے روس کے وعدوں، انسانی حقوق کے آفاقی اعلان اور شہری اور سیاسی حقوق سے متعلق اس کی بین الاقوامی ذمہ داریوں میں بھی ان کا ذکر موجود ہے۔ امریکہ روسی حکام پر زور دیتا ہے کہ ان تمام لوگوں کو جنہیں اپنے آفاقی حقوق کے اظہار پر حراست میں لیا گیا ہے رہا کیا جائے، اور ساتھ ہی الیکسی نیوالنی کی فوری رہائی اور غیر مشروط رہائی عمل میں لائی جائے۔ ترجمان پرائس نے کہا کہ ہم روس پر زور دیتے ہیں کہ وہ الیکسی نیوالنی کو زہر دینے کے واقعے کی بین الاقوامی برادری کی جانب سے تفتیش میں بھرپور تعاون کرے اور اپنی سرزمین پر کیمیائی ہتھیار کے استعمال کی معتبر انداز میں وضاحت کرے۔ امریکہ انسانی حقوق کے دفاع میں چاہے وہ روس میں یا جہاں کہیں بھی انہیں خطرے کا سامنا ہو اپنے اتحادیوں اور شراکت داروں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا رہے گا۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔
خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ وائس آف امریکہ آج 79 سال کا ہو گیا۔ اس کی ابتدا 1942 میں ہوئی تھی۔ سرکاری فنڈنگ سے چلنے والا یہ خود مختار نشریاتی ادارہ وائس آف امریکہ اب 40 مختلف زبانوں میں نشریات پیش کرتا ہے جو دنیا بھر میں 28 کروڑ لوگوں تک پہنچتی ہیں۔ اور میانمار کی فوج نے ملک کی سربراہ اور نوبل انعام یافتہ آنگ سان سو چی اور ان کی جماعت کے دیگر رہنماؤں کو تحویل میں لیتے ہوئے اقتدار سنبھال لیا ہے۔ اور طالبان نے بین الاقوامی برادری کی طرف سے قتل، اغوا اور بنیادی ڈھانچے کو تباہ کرنے کے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر دوحہ میں ہونے والے امن معاہدے پر عمل درآمد نہیں ہوتا تو وہ افغانستان میں موجود غیر ملکی فوجوں کے خلاف جنگ جاری رکھیں گے۔ اور اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو ختم کرنے کی بہجت جیلانی کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔